أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. قرآن امزاد کا انتہائی شکر، انتہائی لطف و کرم سے ہمیں دین مبین کی ہدایت، قرآن کریم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی. بہت ساری نعمتوں کا انسان احساس سے اس وقت کر پاتا ہے جب ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کسی کو اگر نہ سمجھ میں آئے کہ کیا نعمت ہے، چلنے کے لیے سوچے کہ اگر اتنی آسانی سے نہ ملتی تو کیا ہوتا، کتنی مشقت کرتے کہ اہل بیت کو پہچان پاتے، کتنی مشقت کرتے کہ وقت کے امام کو جان پاتے. نہیں معلوم دل دل کی ٹھوکریں کھاتے، زندگی کے ساتھ برباد ہوتے. یہ خدا کا لطف نہیں تھا کہ اس نے پہلے دن سے ہمیں نبی اولاد نبی سے آشنا کر دیا، پہلے دن سے ہمیں قرآن کریم کا ماننے والا قرار دیا. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس سے ان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو خدا اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد. اگر زندگی کے اس نظام کے اوپر غور فرمائیں کہ کوئی انسان کچھ سال کے لیے یہاں آتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس پہ غور فرمائیں کہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. آئیں گے، چند سال رہیں گے اور چلے جائیں گے، ان میں سے کسی میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 30-40 سال زندہ رہے، کوئی کم رہے، کوئی زیادہ رہے، کوئی 100 سال زندہ رہے، 200 سال زندہ رہے. مثلاً اگر قدیم الایام کی عمر کے حساب سے دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال طوفان سے پہلے زندہ رہے تبلیغ کی. آخر میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ آخر میں جانا. پھر واپسی کوئی ممکن ہے کیا؟ نہیں، کوئی واپسی ممکن نہیں. اگر انسان صرف اس ایک حقیقت کے اوپر غور کرنے لگے کہ میں یہاں صرف کچھ وقت کے لیے ہوں، اور پھر یہاں سے میرا کوئی تعلق نہیں، ابداً کوئی تعلق نہیں. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ 1,00,000 سال کے بعد واپس آ جاؤں گا، نہیں، جو یہاں سے گیا اس کا معاملہ ختم ہو. اگر اس بات کے اوپر غور کر لے تو یہ بات جس کو کہتے ہیں ذکر موت، ذکر موت جانکنی کو یاد کرنا نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے ذکر موت یعنی اس لمحے کو یاد کرنا جب جان نکل رہی ہوگی. نہیں، یہ تو موت کا ایک حصہ ہے. موت ایک ٹرانسفارمیشن ہے، یہاں سے نکلیں گے، بلکہ یہاں سے نہیں نکلیں گے، پہلے اسے دیکھ رہے ہوں گے، پھر اسے نہیں دیکھیں گے، کچھ اور دیکھیں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یہاں سے نکلیں گے کہیں اور جائیں گے، حقیقت کہیں اور بھی نہیں جائیں گے، یہیں کچھ نہیں دیکھ رہے تھے پھر وہ دیکھیں گے، جو پہلے نہیں دیکھ رہے تھے اس وقت دیکھیں گے۔ تو ہم کہیں نہیں جانے والے، ہم اسی برزخ میں ابھی بھی رہ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے۔ تو موت سے کیا ہوگا؟ موت الناس نیام اذا ماتوا، تب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ یہ مولا کا صریح فرمان ہے، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، کہیں جائیں گے نہیں، صرف جاگیں گے، نئی چیزیں دیکھیں گے جو اس سے پہلے نہیں دیکھیں گی، سوائے کچھ لوگوں کے جنہوں نے زندگی میں بھی دیکھ لیا تھا، سوائے کچھ لوگوں کے۔ تو اگر کوئی اس حقیقت کے اوپر غور کرے کہ یہ حقیقت کیا ہے، کچھ دیر کے لیے رہنا اور پھر نہیں رہنا، پھر کبھی واپس نہ آنا، تو روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اس کو اچھی طرح سمجھ لے تو گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اچھا کیوں گناہ نہیں کرے گا؟ ایک سمپل ایکویشن ہوتی، ہم لوگ اپنی زندگی میں کیلکولیشنز کے اوپر چلتے ہیں، اور مثال کے طور پر ان کیلکولیشن سے ایک حصہ ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں، ہمارے طور طریقے ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال عوامی سی مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ، بعض اوقات شاید مثال کسی کو بری بھی لگے، لیکن بعض اوقات ہم لوگ بہت ساری تقاریب میں اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ بعد میں سامنے والے کو منہ دکھانا ہے۔ بھائی آپ آتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ مثلا یہاں پہ کوئی چارم ہے، کوئی مزہ ہے، کوئی لطف ہے کسی جگہ پر، تو آپ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے یہاں پہ، کیوں آئے پھر؟ یہ جس نے بلایا تھا کل اس کو منہ دکھانا ہے۔ اچھا یہ جو مجلس تھی، محفل تھی، جگہ تھی جہاں پہ آپ کو آنا ہوا، وہ کتنی دیر کے لیے تھا؟ ایک دو گھنٹے کے لیے۔ پھر جو منہ دکھانا ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ہے؟ تو پوری زندگی دکھانا پڑے گا۔ نہیں گیا تو ساری زندگی دل میں رکھے گا، نہیں آیا تھا یہ، صحیح ہے؟ تو بہت سمپل ایک آدمی کیلکولیٹ کرتا ہے، 30 سال تک جھگڑا برداشت کرنا ہے یا 2 گھنٹے کی سختی جھیل لے، تو بولتا ہے 2 گھنٹے کی سختی جھیل لو، 30 سال کا جھگڑا تو برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، بہت سارے کام ہم لوگ رکھ رکھاؤ میں، معاشرتی رکھ رکھاؤ میں اس وجہ سے کرتے ہیں، صحیح ہے؟ یہ اصول قیامت کے لیے کیوں نہیں اختیار کرتے بھائی؟ یہی اصول تو موت اور قیامت کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ دنیا کتنی دیر کی تھی، لہبن لعبن، کھیل کود ہے، کھیل کود کتنا لمبا ہوتا ہے زندگی کے مقابلے میں؟ ایک دن، 2 دن 4 دن کھیل کود ہو گیا، اور کیا، کتنی دیر ہوگا کھیل؟ اگر انسان کی 70 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی میں کتنا کھیل کود کرے گا؟ خدا نے فرماتا ہے یہ کھیل کود ہے، ان دار الاخرت لہی الحیوان، وہ جو اصلی زندگی وہ آخرت میں ہے، تو یہاں 1-2 گھنٹے برداشت کر لو، وہاں 30 سال کے لیے سرخرو رہنا، وہاں ہمیشہ خوش رہنا۔ تو اگر ان 2 پوائنٹس کے اوپر انسان غور کرنا کہ بھائی یہ موت کیا ہے، اور اس بات پہ غور کر لے کہ یہ جو حقیقت ہے یہ کیا ہے، تو انسان فوراً ایک بات سمجھتا ہے، وہ یہ کہ ہم دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسیں، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اب میں ایک پوائنٹ اور اس کے اوپر ایڈ کروں گا، 2-4 نتیجے، ان مجلس اصال ثواب کی ہوتی ہے، اس کی ایک لاجک ہوتی ہے، یہ ہم لوگ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں پہلے یہ آتا ہے کہ اصال ثواب کی مجلس جو دنیا سے چلے گئے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یہی ذہن میں آتا ہے، ثواب ہوگا، وہ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو ثواب ملے گا، انہیں فائدہ ہوگا۔ میرا اپنے خیال ہے، میرا خیال ہے خدا کے دین میں کوئی کام، میرا خیال ہے کوئی کام خدا کے دین میں صرف مردوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر خدا کا دین ہم سے کوئی ایسا کام کروائے نا جس میں زندوں کا فائدہ نہ ہو مردوں کا فائدہ ہو, تو معذرت کے ساتھ پھر دین زندوں کے کام نہیں آئے گا, پھر دین مردوں کا ہو جائے گا, زندہ اسے ترک کر دیں گے. انسان اپنے مفاد پہ چلتا ہے. اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے اس دین کے اندر مردوں کے لیے زیادہ فائدے ہیں زندوں کے لیے کم ہیں, یا اس کام میں صرف مردوں کا فائدہ ہے زندوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں کرے گا, چھوڑ دے گا. اور یہ دین 1400 سال سے چل رہا ہے, یہ مردوں کے لیے نہیں ہے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمارے عزیز ہیں, ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں بعض اوقات. یقیناً ہم ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جس طرح اگر وہ دنیا میں رہتے تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً ہم ان کے چاہنے والے ہیں جس طرح اگر دنیا میں رہتے تو ہماری چاہتوں کو حاصل کرتے ہیں. لیکن دین کس کے لیے ہے؟ دین مردوں کے لیے نہیں ہے, دین زندوں کے لیے ہے. جو وہاں چلے گئے ہیں ان کی زندگی زیادہ تر ان اعمال کی بنیاد پر بنی ہے, بن چکی ہے جو انہوں نے انجام دی. اب کچھ تبدیلی آ سکتی ہے ہمارے اور آپ کے ذریعے سے, لیکن بنیادی طور پر ان کے اعمال سے بننی ہوتی ہے. ہم بھی ایسے ہی. تو یہ جو اشارے ثواب کی مجلس ہوتی ہے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی فائدہ ہوتا ہے کہ تم یہ یاد کرو کہ تم جس کے لیے بیٹھے ہو کل وہ بھی تمہاری طرح تمہارے کسی چاہنے والے کے غم میں بیٹھا تھا, اب تم اس کے غم میں بیٹھے ہو. اس کا مطلب اگلا سین کیا ہے؟ آج جو تم اس کے غم میں بیٹھے ہو کل تمہارے غم میں کچھ اور لوگ بیٹھیں گے, اور یہ کہانی کبھی نہیں رکے گی, یہ چلے گی. تو آج جس کا چہلوں میں, آج جس کی برسی ہے, آج جس کے سارے ثواب کی مجلس ہے, وہ کل کسی کی مجلس میں نہیں بیٹھے تھے, بیٹھے تھے یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ آخری ہے, شاید نہیں لیکن ہو گئی یہ دنیا ہے, اس کو سوچو. اگر کوئی ان باتوں کو سوچ لے اور بار بار سوچے, اس علیہ السلام کی مجلس ہر مرنے کے اوپر ایک مجلس, دو مجلس, تین مجلسیں ہوں گی, تیسرے دن کی ہوگی, ساتویں دن کی ہوگی, چالیسویں کی ہوگی, برسی کی ہوگی, ہوتی رہیں گی. کتنے لوگ مریں گے, کتنی مجلسیں ہوں گی, خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ ہر مرنے پر یاد کرو کہ میں نے بھی مرنا ہے. یہ خدا ہم سے چاہتا ہے. کیوں تشییع جنازے میں جانے کا اتنا ثواب ہے, کیوں کسی کو دفنانے کا اتنا ثواب ہے, کیوں قبروں کے اوپر جانے کا ثواب ہے؟ یہ سب اس لیے ہے, صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کے لیے ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک سائڈ کا مطلب بھی لے لوں. اگر آپ کسی سارے ثواب کی مجلس میں گئے اور آپ کو موت یاد نہیں آئی, جیسے گئے ویسے ہی آ گئے, اس کا مطلب ہے آپ مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچا پائیں گے. کیوں؟ جب آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا تو یہاں کا نکلا ہوا اثر وہاں تک پہنچے وہ کیسے ہوگا؟ عربی میں ایک محاورہ کہتے ہیں, فاقد الشے لا یوتی, جس کے پلے خود نہیں ہیں وہ دوسرے کو کیا پہنچائے گا. بھائی ثواب بنا ہوتا تو تمہارے اوپر کیوں نہیں اثر پڑا؟ اگر مجلس اصحاب ثواب میں کوئی ثواب تم نے بنایا تھا جا کر, تو پہلا اثر کس کو ملنا چاہیے تھا؟ خود تمہیں, جس نے ثواب بنایا. یہ کون سی کہانی ہو سکتی ہے کہ میں نے کسی کے لیے فاتحہ پڑھی اور کسی کے لیے ثواب اس کا بھیجا اور اس فاتحہ کا میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا؟ اگر میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کا مطلب ہے اس فاتحہ کا ثواب بنا بھی نہیں ہے. کوئی جادو تھوڑی ہے, اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ دلوں کے اثر ہوتے ہیں جو روحوں کے اوپر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. ابدان بدن کے اثر سے روحوں پہ اثر نہیں ہوتا. میں یہاں پہ اچھل کود کرتا رہا ہوں کسی بھی نام کے اوپر, اس اچھل کود سے من روح کو فائدہ پہنچے گا نہیں. جو میرے دل پہ اثر پڑے گا اس کا مرحوم کی روح کو فائدہ ہوگا. ارواح ارواح سے کنیکٹ کریں گی. آپ کی روح جب متاثر ہوگی ثواب سے, وہ روح کنیکٹ کرے گی مرحوم کی روح سے. اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ آپ نے امام بارگاہ کے نوٹس بورڈ کے اوپر مجلس کا ایک ایڈورٹیزمنٹ لگا دیا نعوذ باللہ تعالی, اور اس کے بعد سمجھ لیں اس کا ثواب پہنچ گیا. نہیں, ایسے تھوڑی ہوتا. یہ راہ قلوب سے ہے, دلوں سے ہے. خدا عز و جل قربانی کے لیے فرماتا ہے, نہ تمہارا گوشت ملے گا, نہ تمہارا خون ملے گا, بل ینالہ التقویٰ, تقویٰ تمہارا ملے گا. عمل الصالح یرفعہ, جو صالح عمل ہوگا وہ بلند ہوگا. باقی سب کیا ہے؟ باقی سب تمہاری جسمانی جد و جہد ہے اس ہدف کے لیے. تو آپ اس سارے ثواب کی مجلس میں اگر آپ کو موت یاد نہیں آئی, آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا, تو میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اس خوش فہمی کو بھول جائیں کہ اس کو کچھ مل گیا ہوگا. البتہ یہ مجھے یقین ہے کہ مثلاً اگر ایک جگہ 50-60 لوگ جمع ہوتے ہیں, حتیٰ 5-10 لوگ جمع ہوتے ہیں, 4 میری طرح ہوں گے, ایک اچھا بھی تو ہوگا, یہ بات بھی ہے, ایک اچھا بندہ بھی تو ہوگا, اس کی روح پہ کوئی اثر پڑا ہوگا, اس کی روح کا اثر اللہ نے پہنچا دیا ہوگا. کم از کم یہ کہ بھائی جس نے مجلس کی تھی وہ تو بیچارے نے نیت سے کی تھی نا, خدا اس کی نیت کا ثواب تو پہنچا ہی دے گا. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ بھائی آپ کو اور میرا ان مجالس سے درس لینا, عبرت لینا, اور اس درس اور عبرت کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا. اب ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے چلیے, یہ سمجھ میں آ گیا دنیا ختم ہو جائے گی, سمجھ میں آ گیا ہم نے جانا ہے, سمجھ میں آ گیا واپس نہیں آنا ہے, یہاں پہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کامیابی کیا ہے, ناکامی کیا ہے, یہ اتنا اہم موضوع ہے. کاش میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اسکولس کے اندر, کاش میں بھی نہیں کر پاؤں گا, اگر میں اسکول کھولوں گا میں بھی نہیں کر پاؤں گا, کاش ایسا ہوتا کہ یہ جو ہم بچوں کو ٹرگنومیٹری, الجبرا, فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس اور فلاں فلاں سکھاتے ہیں, اتنی ہی امپورٹنس کے ساتھ ان کو یہ سکھاتے کہ زندگی میں کامیابی کسے کہتے ہیں, ناکامی کسے کہتے ہیں. کیوں؟ ایلیوژنز میں گھوم رہے ہیں ہم لوگ, تخیلات کے اندر. ایک کامیابی کا تخیل ہے جو ہمیں ملا ہے, ایک امیجنیشن ہے جو ہمیں ملی ہے, اس پہ ساری زندگی گزار رہے ہیں, اور آخر میں جب جانے لگتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کاش کسی نے پہلے بتا دیا ہوتا. تو پہلے تم نے خود کیوں نہیں سوچ لیا کہ بھائی اس دنیا میں ناکامی کسے کہتے ہیں, کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال میں دیتا ہوں حسب حال, چونکہ جون کی ابتدائی تاریخیں, ایک مرد بزرگ کے دنیا سے جانے کی تاریخ ہے آیت اللہ خمینی کی, تو ان سے ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, ان کی روح کی بلندی کے لیے, جن مرحومین کے لیے مجلس ہو رہی ہے ان کے اثار ثواب کے لیے, ارواح کی بلندی کے لیے, اہل بیت کی شفاعت اور حصول اور وقت امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیج محمد والے اگر یہ کہا جائے کہ یہ شخصیت آیت اللہ خمینی کی ایک صدی میں یونیک شخصیت تھی, 100 سال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ بہت آسانی سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ 100 سال میں جو بڑے لوگ دنیا میں آئے ہیں وہ ایسا کوئی چھپے نہیں رہے. انٹرنیٹ کا دور ہے آج کل, صحیح ہے ممکن ہے کوئی 500 سال پہلے بہت بڑا آدمی آیا ہو, لیکن اب اس جسے کہتے ہیں اس کانٹمپریری ٹائم کے اندر 100-125 سال کے اندر کوئی بڑا آیا ہو اس کا بھی ہمیں پتہ نہ چلے, یہ ذرا مشکل ہے. پتہ چل جائے گا کسی بھی قوم قبیلے نسل کے اندر ہو, پتہ چل جائے گا وہ تبت کے اندر رہنے والے جو بدھ مت کے ماننے والے پہاڑیوں کی گوشوں میں تھے ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی قوم کیا ہے یہاں. تو یہ اسلام میں کوئی آیا ہو, کرسچینٹی میں کوئی آیا ہو, جولائزم کے اندر کوئی آیا ہو, زرتشتیوں میں کوئی آیا ہو, ہمیں پتہ نہ چلے 100-125 سال میں, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی مثلا 1900 سال پہلے, 1800 سال پہلے اچھا آیا تھا ہمیں پتہ نہیں چلا, ہاں یہ پاسبل ہے. میں ایک دفعہ انگلینڈ میں ایک چرچ کے اندر گیا, جیسی چرچ میں داخل ہوا مجھے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ چرچ میں بھی روحانیت ہوتی ہے. میں نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ ایک کمرہ ہے, یہاں پر تقریباً 1000 سال ہو گئے کبھی عبادت ختم نہیں ہوئی, ہر روز عبادت ہوئی ہے, سروس ہوئی ہے. چلیے پھر میں نے کہا یہ تو خیر بڑا مسئلہ نہیں ہے. آگے تو انہوں نے کہا یہاں پہ 2-3 پادری دفن ہیں بہت پرانے زمانے کے. وہ کون ہے بھائی؟ تو میں نے حساب لگایا کہ ان کا ٹائم ہمارے نبی اور اولاد نبی کے ٹائم سے مل رہا تھا. میں حساب لگا کہ ہاں یہ سمجھ میں آ رہی تھی. ایک اور چرچ مجھے ملا, وہ تقریباً کم و بیش کربلا کے واقعے کے زمانے میں بنا تھا, اس کا ایک کمرہ پرانا, سب سے پرانا کمرہ. ایسا نہیں ہے کرسچینٹی کے اندر روحانیت نہیں ہے, یہ نہیں ہوتی. اللہ روحانیت کو اٹھا دے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم نے گواہی دی ہے کہ ہے. البتہ میں نے ایک کرسچن پریسٹ ہے ان سے بھی یو کے میں کہا کہ آپ کے جس طرح ہماری ہر مسجد میں روحانیت نہیں ہے آپ کے بھی ہر چرچ میں روحانیت نہیں ہے. ان کا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں بالکل ایسے. تو میں نے ان کو اس چرچ کا نام بتایا, میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا ابھی کیونکہ پھر پتہ نہیں اس سے کوئی اور کہانی نہ نکل آئے. پھر تو میں نے کہا کہ میں اس میں گیا تھا, میں مجھے فیل ہوا تھا, کہنے کہ آپ صحیح کہہ رہے. پھر انہوں نے وہ جو وہاں دفن تھے ان کی قصے سنائے, کہنے کہ وہ بڑے لوگ تھے اور ان کے بہت سارے انہوں نے معجزات سنائے, کہنے کہ ان کا یہ بھی معجزہ مشہور ہے یہ بھی معجزہ مشہور ہے. یہ جو روحانیت ہے اس میں 100 سال میں سب سے بڑا آدمی آیت اللہ خمینی آئے ہوں یہ کوئی مشکل دعویٰ نہیں, یہ ہو سکتا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ان میں خاص بات کیا تھی؟ حکومت بنانا خاص بات ہے, وہ اسٹالن نے بھی بنا لی تھی. رشیا کے ماؤ تزتونگ جسے ماؤ زتونگ ہم لوگ کہتے ہیں اس نے بھی انہوں نے بنائی تھی. دسیوں بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں حکومتیں بناتے ہیں. یہ جو خاندان ہے سعود کا بدبخت بانی تھا اس نے بھی بلاخر ایک حکومت تو بنائی تھی. حکومت بنانا کون سا مارکا ہے, کون بنانا بڑی بات نہیں. اچھا حکومت بنائی اپنی عوام کے لیے کام کیا یہ اچھی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. اور بھی لیڈر آئے جنہوں نے اپنی عوام کے لیے کام کیا, جیسے مثلا میں نے ابھی ماؤ زیتونگ کا نام دیا. ماؤ زیتونگ نے اپنی قوم کے لیے بہت برا نہیں کیا, بظاہر اچھا کیا. ہاں کچھ چیزیں رہی ہیں کلچرل ریولیوشن ٹائپ کی وہ جس میں بڑے لوگ مرے یہ ساری باتیں, لیکن بہرحال اوورآل اس کا ہم لوگ کہتے ہیں ناٹ بیڈ, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں, مثلا وہ چلی کا جو آیا تھا چیگوارا کچھ زیادہ نہیں کر سکا لیکن آئیڈیا تو اس نے فلوٹ کر دیا کہ انقلاب کیسے آتا ہے, بڑی بات ہے. یہ بھی امام خمینی کا بڑا کارنامہ کیا, نہ حکومت بنانا کارنامہ نہ اپنی عوام کے لیے کام کرنا صرف یہ کارنامہ, جبکہ یہ ہم لوگوں کے لیے تو خیر بہت بڑا کارنامہ ہے. ہمارے یہاں کون آیا جو ہمارے لیے کام کر رہا ہو, ہم لوگ تو اس مصیبت میں پھنس گئے. تو یہ کہ یہ پھر بھی بڑا کارنامہ نہیں ہے. بڑا کارنامہ کیا ہے؟ بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر اللہ کی بندگی کے آئیڈیا کو زندہ کرتے ہیں. یہ بڑا کارنامہ. دنیا میں دو پٹریاں ہیں, ایک مادہ پرستی کی ہے, نفس پرستی, شہوت پرستی. ہر آدمی اپنے مزے میں گم, سمن بکمن امیون فہمدہ یرجو, گم فرحین مشغول ہیں. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے دنیا کو طلاق دے کر آخرت سے رشتہ جوڑنا. ہم سب جانتے ہیں طلاق کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا, مولا کا لفظ. یہ دوسری پٹری ہے. اچھا دنیا کی رائج پٹری کون سی ہے؟ پہلی بات نفس پرستی, شہوت پرستی, دنیا پرستی. رائج چاہے کمیونزم ہو, چاہے سوشلزم ہو, چاہے کیپیٹلزم ہو, سب کی داستان اسی پر ہے. انبیاء کس لیے آئے تھے؟ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے آئے تھے؟ نہیں, اس میں بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس میں بھی کام کیا ہے, اس کے لیے نہیں آئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی تشریف آوری زرہ بنانے کے لیے نہیں تھی, ہاں زرہ بھی بنائی تھی. حضرت ذوالقرنین ڈیم بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, ڈیم بھی بنایا تھا. حضرت یونس شہروں کو بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, شہر بھی بنائے تھے. کس کام کے لیے آتے تھے؟ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, یہ اعلان کرنے آئے تھے. اے لوگوں میری بندگی کرو یہ مستقیم راستہ ہے, یہ اعلان کرنے آئے تھے. ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ہم نے ہر امت میں اپنے مرسل رسول کو بھیجا کہ وہ کیا کہیں کہ اللہ کی بندگی کرو اور غیر خدا کی بندگی سے اجتناب کرو. یہ سکھانے آئے تھے. اگر کوئی اس کو زندہ کر دے تو اس نے وہ کیا ہے جو انبیاء نے کیا ہے. چار اسکول بنا لو, ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی ایک ملک کے اندر, اچھا کیا. انبیاء اس کے لیے نہیں آتے تھے. ایک ملک بنایا جس کے اندر سب لوگوں کو ہر وقت کھانا پانی روٹی سب ملتا ہے, روٹی کپڑا مکان. انبیاء اس لیے نہیں آئے تھے, انبیاء انسانوں کو حیوانوں کی خواہشات پوری کروانے نہیں آئے تھے. گرچہ وہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے, گرچہ وہ کسی کو بے گھر نہیں دیکھنا چاہتے تھے, گرچہ وہ کسی کو بے لباس نہیں دیکھنا چاہتے تھے, اس کے لیے نہیں آئے تھے. آئے تھے کس کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ, اللہ کی بندگی کرو. کیوں؟ چونکہ اگر یہ کام ہو گیا باقی سارے کام انتہائی آسانی سے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوا کوئی کام نہیں ہو پائے. دنیا شاہد ہے, اس وقت کی دنیا بہت بڑی مثال ہے. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ انسان کو پوری تاریخ بشریت میں جو ہم لوگوں کی بنائی ہوئی نون ہے اس کے پیٹرن میں اتنی طاقت ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کبھی نہیں ملی تھی. ہم سب کو معلوم, یعنی آج سے 200 سال پہلے جو بادشاہ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے وہ آپ اپنی چھوٹی موٹی جاب میں اپنے لیے بنا سکتے ہیں. چھوٹی موٹی جاب بھی کر رہے ہوں گے تو اے سی خرید لیں گے, تو آپ کلائمیٹ کنٹرول کر لیں گے. 200 سال پہلے کوئی بادشاہ ہی کر سکتا تھا. اگر 200 سال پہلے کسی بادشاہ کو کلائمیٹ کنٹرول کرنا پڑتا تھا نا تو شالیمار باغ بنانا پڑتا تھا اسے, اربوں روپے خرچ کرے گا تو وہ بنے گا جس سے کلائمیٹ کنٹرول ہوگا. اب آپ کھڑے کھڑے 50-60 ہزار روپے کا اے سی لائیں, ہو گیا ظاہری طور پہ. البتہ اس کے لیے ہم بنے تھے, دنیا میں آئے تھے نہیں, ہم آئے تھے اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کی طرف توجہ دینے کے لیے. اب یہ ایک عجیب بات ہے جو ابھی پوری نہیں ہو پائے گی, وقت بھی ختم پر ہے, وہ یہ کہ اگر اللہ کی بندگی کریں گے تو ملے گا کیا, ملنا کیا ہے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں, اگر پوری دنیا کما لی تو کیا ملے گا؟ چند خواہشات پوری کرو گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پوری دنیا کی ملکیت بھی بنا لو گے, موت کے بعد ختم ہو جائے گی, کیا کر لو؟ دنیا بڑی عجیب ہے. آپ کو یاد ہے ایک انتہائی مشہور سنگر ہوتا تھا مائیکل جیکسن, بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا ابھی بھی, کروڑوں روپے خرچ کرتا تھا روزانہ کے حساب سے کہ میں اپنے آپ کو زندہ رکھوں, جوان رکھوں. ایک رات سویا اگلی صبح نہیں اٹھا, وہ ہی اپنے ببل کے اندر سویا تھا جس کے اندر کوئی جراثیم نہیں آ سکتے, کچھ نہیں آ سکتے, اسی میں مر گیا. زندگی کا کام کیا ہے؟ جو امام خمینی کا بڑا کارنامہ تھا نا, انہوں نے زندگی دنیا میں اس کو کلیئر کیا, یہ کارنامہ کیا, اور کہاں پر پہنچ کے کیا؟ وہاں پہنچ کے کیا جہاں دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی. ایران کے جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں بے تاج بادشاہ, کون سا بادشاہ کو وہ طاقت ملی ہوگی جو آیت اللہ خمینی کو ملی تھی؟ جس دن ان کا جنازہ اٹھا تھا, اور بلا مبالغہ سب قبول کرتے ہیں, اندازاً 1 کروڑ لوگ اس جنازے میں تھے, تو میں وہیں بھی تھا. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کا کوئی بادشاہ یہ سین جعلی بنا دے, پیسہ دے کے بنا دے. یہ خدا نے کس کو دیا؟ اس کو دیا جو پیدا یتیم تھا یا کچھ وقت کے بعد یتیم ہو گیا تھا, جس نے یتیم زندگی گزاری تھی. ایرانی اتنے نیشنلسٹ ہیں, یہ ریکارڈ بھی ہو جائے اچھا ہے, اتنے نیشنلسٹ ہیں, یہ اگر آپ فارسی بول رہے ہو نا اور آپ کا فارسی کا لہجہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے ان کو اچھا نہیں لگتا. آپ کی 3 نسل پہلے آپ ایرانی نہیں تھے تو ان کے ریکارڈ میں, اب 3 نسل پہلے ایرانی نہیں تھا صدر نہیں بنے گا, ملک کے انتخابات نہیں لڑ سکتا, اتنے نیشنلسٹ ہیں. آیت اللہ خمینی جو فارسی بولتے تھے نا وہ انڈین فارسی تھی. ایرانی جب فارسی بولتے ہیں تو جہاں پہ ہے آتا ہے اس سے پہلے وہ زیر لگاتے ہیں, مثلا ہم لوگ کہتے ہیں زندہ, وہ لوگ کہتے ہیں زندے. ہم لوگ بی بی کا نام لیتے ہیں, نام میں برکت آتی ہے, فاطمہ سلام اللہ علیہ, درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ. امام خمینی ہمیشہ کہتے تھے فاطمہ فاطمے نہیں کہتے تھے، جبکہ ایرانی زیر لگاتے، ہمیشہ فارسی بولتے تھے، صاف سمجھ میں آتا تھا فورنر ہے، پیور ایرانی فارسی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے چینج بھی نہیں کیا۔ اتنی نیشنلسٹ قوم اتنے بڑے بلنڈر کے باوجود اپنے لیڈر پہ ایسی مر رہی تھی جو آپ کے سامنے ہے۔ اتنی نیشنلسٹ قوم کے دماغ میں یہ نہیں ڈل پایا کہ یہ انڈین اوریجن بول رہا ہے، ان کا ایک نسل کا ایک بڑا حصہ کشمیر میں رہا تھا، اس لیے جب شاہ کے خلاف انہوں نے کام کیا تو وہ اس شاہ نے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ ایرانی نہیں ہے، یہ آیت اللہ ہندی ہے، یہ انڈین آیت اللہ ہے۔ تو میں تو سوچ رہا ہوں مشہور ہو جاتا اچھا ہی تھا، ہمارے بھی کام آتا، مشہور نہیں ہوا، جبکہ بولتے وہ انڈین فارسی تھے۔ صحیح ہے، کیا چیز میں خاص بات؟ صرف اللہ کے لیے۔ جس دن انقلاب رونما ہوا، جہاز سے پہنچ رہے تھے فرانس سے، تو وہاں کوئی نیوز رپورٹر اس فرانس ایئر لائن کے جہاز میں تھا، اس نے کہا کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں، 18 سال کے بعد اپنے ملک واپس آ رہے ہیں، آپ کو جلا وطن کیا گیا تھا، ایک گاڑی میں ڈال کے 2 سپاہی لے کے گئے تھے آپ کو، اور کچھ نہیں ہوا تھا، اب جب آپ واپس آ رہے ہیں 18 سال کے بعد، تو نیچے ایئرپورٹ پہ خبریں ہیں کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ روح منی خمینی، بت شکنی خمینی کہہ رہے ہیں، اتنا نام نعرے لگا رہے ہیں، کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ انہوں کا کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کیا مطلب، یہ جو اتنے لوگ ہیں یہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کہیں گے نہیں، میں جو خدا کے لیے کرنا چاہتا تھا میں نے خدا کے لیے کیا، لوگوں کے لیے نہیں کیا، جو خدا نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی میں نے کر دی، بس یہ اصلی ہے، باقی کچھ نہیں۔ اپنے کمرے میں جب بالکل شروع کا زمانہ تھا، تو یہ ایک جگہ کمرے میں سے نکلتے تھے، ایک جو پلیٹ فارم بنا ہوا تھا اس کے اوپر آتے تھے، آپ نے دیکھا وہ پکچر ہے، وہ یوں یوں کر کے ہاتھ ہلاتے تھے، تو ایک بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ بہاؤدینی نام کر کے، وہ بڑے اہل عرفان تھے، وہ لوگوں کی معنوی حیثیت کو دیکھ لیتے تھے، جو میں نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگوں کے سوا کوئی نہیں دیکھ پاتا، کچھ لوگ دیکھ پاتے، تو وہ ان میں سے تھے۔ تو وہ ملنے آئے امام خمینی سے، امام خمینی 18 سال ملک کے باہر رہ چکے تھے، حوضے سے دور تھے، معنویات کے مراکز سے دور تھے، تو آیت اللہ بہاؤدینی نے کہا کہ میں ڈائریکٹ خمینی سے ملنے نہیں جاؤں گا، پہلے میں پبلک کے اندر کھڑے ہو کر دیکھوں گا، پھر میں جاؤں گا۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا، میں نے کہا، میں کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں پہنچ گیا اور یہ اہل دنیا بنا ہوا تھا، تو میں کسی اہل دنیا کو انڈورس کیوں کروں، میں انڈورس نہیں کروں گا، تو پہلے میں دور کھڑے ہو کر دیکھوں گا یہ اہل دنیا ہے یا اہل آخرت ہے، اگر اہل آخرت ملا تو پھر میں جاؤں گا اس سے ملنے کے لیے، ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو آیت اللہ بہاؤدینی یوں ہی کھڑے رہے، وہ آئے، انہوں نے ہاتھ ہلایا، ہاتھ ہلایا، تھوڑی دیر رکے، پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک اور دفعہ ہاتھ ہلایا، پھر چلے گئے۔ تو آغا بہاؤدینی کہنے کہ مجھے ملنا ہے ان سے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آغا پہلے تو آپ باہر کھڑے رہے، اب آپ کہہ رہے ہیں مجھے ملنا ہے، تو اب کیوں ملنا ہے؟ کہنے کہ میں نے خمینی کو دیکھ لیا، یہ پلک بھی جھپک رہا ہے نا تو قربتاً اللہ کی نیت کر رہا ہے۔ کہنے کہ جب یہ باہر نکلے نا اور ہاتھ ہلانے لگے، تو ہاتھ کو اٹھایا تک کہنے کہ کتنا خدا کے لیے ضروری ہے اٹھانا، اتنا ہی اٹھاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں اٹھاؤں گا، بس اتنا خدا کے لیے، اتنا خدا کے لیے۔ کہنے کہ پھر وہ چلتے بھی تھوڑی دیر گئے، کہنے کہ میں خدا کے لیے اس سے زیادہ کروں کیا، اس سے زیادہ کرنا ضروری ہے خدا کے لیے؟ تو ان کے نفس نے کہا کہ ہاں ابھی خدا کا حکم ہے، 2 قدم اور چلو، اور تھوڑا سا چلو۔ ہر کام پر یہ نیت کرتے تھے، ہے یہ خدا کے لیے، خدا کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس کو زندہ کیا، پھر اس کی وجہ سے بڑے بڑے علماء، عرفاء، فقہا، شہداء، یہ سب ان کی پیروی میں بنتے رہے۔ اب دیکھیے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ جو جملے عرض کیے، یہ آیت اللہ خمینی کی زندگی کا واقعہ کس سال کا ہے؟ یہ واقعہ ہے 79 کا، 79 80 کا۔ اچھا، 79-80 سے اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے؟ 41 سال۔ صحیح، اچھا وہ ہم سے کتنی دور ہے؟ 41 سال 41 ایئرس کا ڈسٹینس ٹائم کا ہے اور ہزاروں کلومیٹر کا ڈسٹینس جغرافیہ کا ہے. زبان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ زبان کا فرق ہے. اس واقعے کو سن کر بھی ہم پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ تھوڑا سا تو ہوا ہے. اب سوچو اس واقعے کی طاقت کتنی ہے. 41 سال کے بعد بھی میرے جیسے کہ دل پر اثر پڑ رہا ہے. اس واقعے میں روحانیت کا نور کتنا ہے. یہ جو کوئی واقعہ سینکڑوں سال کے بعد بھی لوگوں پہ اثر ڈالتا ہے نا, یہ اس کی سمجھے جیسے ایٹامک انرجی ہوتی ہے نا, بسٹ ہوتی ہے یہاں پہ تو کئی 100 کلومیٹر دور تک اس کی آواز جاتی ہے, ریڈیشن جاتی ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا جہاں یہ پھٹا ہوگا. صحیح ہے. 41 سال کے بعد بھی روحانیت دے رہا ہے. اس وقت کیا کر رہا تھا یہ؟ صحیح. اب سوچو کربلا میں کیا ہوا ہے. اللہ 1400 سال پہلے ایک میدان میں کچھ ہوا ہے اور وہ روحانیت اور معنویت کا اتنا بڑا کوئی انفجار تھا, اس کی تاثیر 1400 سال بعد تک کروڑوں لوگوں کے دلوں پر ایسی ہے جیسے آج ہوا ہے. یہ معنویت کا کیا ذخیرہ تھا وہاں پر؟ ایسا اس نے اثر ڈالا اس واقعے نے, معنویت سے بھرپور نے. ذرا ایک بات سوچو, واقعہ زمین کے اوپر ہوا, اس کے نیچے کی مٹی کو خدا نے قیامت تک کے لیے خاک شفا کر دیا. اب بہت قیامت تک کے لیے کیا معرکہ تھا. اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ سب کا سب بس خدا کے لیے قربان ہو گیا. خدا کے لیے قربان. یہ آپ نے مرثیے میں چند جملے سنے اس کٹھن وقت کے جب سید الشہداء اپنے لخت جگر کی طرف بڑھ رہے تھے. کربلا کے واقعے میں معنویت کے یہ پلس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. لیکن اگر انسان کچھ واقعوں کو نکال کر چنے اور کہے کون سا واقعہ ہے جس میں طاقت بہت زیادہ ہے, تو چند واقعات میں یقیناً, مثال اگر میں کم علمی کے ساتھ عرض کروں, ایک وہ وقت ہوگا جب سید الشہداء علی اصغر کو دیکھا. ایک وہ واقعہ ہوگا جب مولا ابو الفضل خیموں کی طرف واپس آئے. اور ایک یقیناً یہ واقعہ تھا جب سید الشہداء علی اکبر کی سمت پر آئے. جانے والے چلے جاتے ہیں, اپنی چاہتوں کو دلوں میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سید الشہداء جانتے تھے کہ میرا بیٹا دور نہیں جائے گا, میں بھی چند لمحوں میں اس کے پاس جاؤں گا. لیکن علی اکبر کی حالت ایسی تھی, علی اکبر کی عظمت اتنی تھی کہ سید الشہداء کے قلب مقدس میں بھی غم کا عجیب پہلو تھا. اب آپ خود سوچئے, کیا آپ نے سید الشہداء کے اقوال میں کوئی ایسا جملہ سنا ہے کبھی جو سید الشہداء نے علی اکبر کے لیے کہا تھا؟ سید الشہداء نے مولا ابو الفضل کے لیے کہا تھا کہ اب میری کمر ٹوٹی, لیکن جو علی اکبر کے لیے کہا وہ شاید کسی کے لیے نہیں کہا. جب مولا علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وعلى الدنيا بعدك العفا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں. اور اب کیا عرض کروں کہ وہ کیا وقت تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہی تھی. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اہل بیت اطہار علیہ السلام سید الشہداء اولاد سید الشہداء کی قربانیوں کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے خدایا سید الشہداء ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی قربانیوں کے صدقے میں ان مرحوم باقی تمام مرحومین امام خمینی اور تمام علماء اور فقہا شہداء ہمارے اور آپ کے پسماندگان تمام کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما درجات کی بلندی نصیب فرما اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما ایک خاص جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ خدا اہل بیت کی شفقت انہیں نصیب فرما شفقت پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے اوان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما ہمیں ان کی نصرت کرنے والوں میں شامل فرما ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين ایک بار پھر مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے اہل بیت کی شفاعت کے اصول کے لیے ان کی برزخ کی زندگی میں قرآن و اہل بیت کی نورانیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم